अल्लाह तेरी रहमत हो, आफियत में रखना, गलती ना हो जो पछताऊं, मुझको क्या परखना।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. انسان کی زندگی مختلف فیصلوں اور موڑوں سے عبارت ہوتی ہے. بعض فیصلے انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ غلط فیصلے انسان کو ایک ایسے دردناک، کربناک اور المناک احساس کے ساتھ دوچار کر دیتے ہیں جسے ہم پچھتاوا کہتے ہیں. یہ انسان کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے اندر موجود غلطیوں اور خامیوں کا احساس کر لے اور ان کو درست کر لے تو دوبارہ اپنی زندگی میں اس طرح کے دردناک احساس سے بچا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے پچھتاووں سے بھی بچائے، آخرت کے پچھتاووں سے بھی بچائے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے پچھتاوا، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کون سی ویڈیوز شامل کرنے جا رہے ہیں، کیا سٹوریز ہیں، آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے.
وہ لمحہ جب اس نے غصے میں آ کر ایک غلط قدم اٹھایا، پھر زندگی بھر کا پچھتاوا.
نشے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی برباد ہو گئی. ماں قبر میں جا چکی تھی، باپ نے منہ موڑ لیا تھا.
رات کے 2 بج رہے تھے، ہم بائک تیز چلا رہے تھے اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے. بائک تیز چلانے کے دوران اچانک ایک روڈ پہ موڑ آیا.
آئیے آج کے پروگرام کی پہلی ویڈیو کو ہم شامل کرتے ہیں.
میں آپ کو ایک اپنے قریبی شخص کی کہانی بتاؤں گا. زندگی میں اس نے ایک ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے اسے زندگی بھر پچھتاوا کرنا پڑا، اور وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا خلا کو گھور رہا تھا. ماں باپ کی امید ہوا کرتا تھا، اور کبھی دوستوں کی جان اور محلے کا تو فخر تھا، لیکن آج وہ صرف ایک نمبر رہ گیا ہے، قیدی نمبر 4735. ہر وقت ایک منظر گھومتا رہتا تھا. وہ لمحہ جب اس نے غصے میں آ کر ایک غلط قدم اٹھایا، ایک لمحے کی غلطی، ایک پل کی نادانی، پھر زندگی بھر کا پچھتاوا. رات کو جب جیل کی خاموشی بڑھ جاتی، اپنے گناہوں کو یاد کرتا، اپنی ماں کے آنسو سوچتا. اب ہر دن وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا. کاش میں اس وقت خاموش رہتا، کاش میں اپنے غصے پر قابو پا لیتا.
سب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. میں نے پاکستان کی بڑی مشہور جیل ہے مچھ جیل، اس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سے میں نے ملاقات بھی کی، اور ہم نے اس مچھ جیل کا وزٹ بھی کیا، اور یہ پروگرام زندگی میں ہم مد چینل کے ناظرین کو دکھا بھی چکے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر انسان اپنے غصے کا تھوڑا سا جو ہے وہ علاج کر لے، اس پہ کنٹرول کر لے، تو وہ پھانسی کے تختے تک پہنچنے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اب یہ آپ نے ایک سٹوری جو ہے وہ دیکھی ہے، بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر پوچھنے بھی کوئی نہیں آتا. تو کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کس طریقے سے جو اینگر مینجمنٹ ہے اس کو کیا جائے، اور بندہ جو ہے وہ جیل کی کال کوٹھڑی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میرے امیر سنت کئی دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، اگر ان سے جا کر کوئی پوچھے تو ان میں ایک تعداد وہ ہوگی جو اپنے جذباتی پن کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے ان سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اگرچہ یہ بیان تو نہیں ہوا کہ اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا، مگر یہ بات بیان ہوئی کہ غصہ یا اس طرح کیا کوئی جذباتی پن انہوں نے دکھایا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی ہوگی اور وہ سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو قابو جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اگلے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. اب غصہ آئے اور اس وقت قابو پانا، اب اس وقت تو گفتگو بڑی آسان ہے، میں بھی بیان کروں گا، آپ بھی بیان کریں گے، مگر سلمان بھائی حقیقت یہ ہے کہ جب پڑتی ہے نا تب زبان ایسی پھٹتی ہے، دماغ ایسا گھومتا ہے، بعد میں پھر یہی پچھتاوا ہوتا ہے بعض اوقات غلط بیانی کر کے پچھتاوا ہوتا ہے، غیبتیں کر کے پچھتاوا ہوتا ہے، اور کسی کے عیب اچھال کر بعض اوقات پچھتاوا ہوتا ہے. یہ بھی ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ جن کو کچھ احساس ہوتا ہے، یا ان کو کوئی ایسا خوف خدا ان کے دل میں اٹھتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا اور مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے. کیونکہ یہ جب چوٹ لگتی ہے نا تو واقعتاً میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی بڑی معلومات اور بڑا بڑا علم پیچھے رہ جاتا ہے، اور لوگ بہہ جاتے ہیں اپنے اس غصے میں، یا جو ٹھیس لگتی ہے تو وہ اندر کا بعض اوقات نکل پڑتا ہے، اگرچہ پھر اس کو بعض اوقات افسوس ہو بھی جاتا ہے، ہر ایک کو افسوس ہوتا بھی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ زبان کے ذریعے جو کرائم ہوا، تو اسی طرح انہی کیفیت میں ہاتھوں کے ذریعے بھی کرائم ہو جاتا ہے. غصے میں بندہ کسی کا سر پھاڑ دیتا ہے، اور معاذ اللہ خون بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، قتل نہ حق کی وجہ سے پھر وہ سزا بھی بھگتتا ہے. تو اس میں یہی درست ہے، اور اسی کی طرف جانا چاہیے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں کی جاتی ہے. تو اب اگر ابھی سے ہی ہم اپنے اندر غصے کو ضبط کرنے اور برداشت کرنے کا اگر سلسلہ شروع رکھیں گے. اچھا اب یہ کیسے ہو، کوئی غلطی کرے گا تو یہ کیفیت ہوگی. گھر میں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بچے جو ہوتا ہے نا، بچوں کی وجہ سے بڑا غصہ آتا ہے، بچوں کی وجہ سے بڑا بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، بچوں کی چیخو پکار کی وجہ سے، اس کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے، ان کے توڑ پھوڑ کی وجہ سے. اب بچہ ایسا ہے کہ اس پر قابو پانا بڑا آسان ہے. اب بچے کی ان تمام تر حرکتوں پر اگر آدمی ضبط کرنا شروع کرے، برداشت کرنا شروع کرے، اور اس سے اچھی اور مناسب انداز سے سمجھانا شروع کرے، تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک مشق ہے جو اس کے گھر میں ہو رہی ہے. اسی طرح اور بھی گھر کے افراد ہیں کہ جہاں سے یہ کوشش کرے، مشق کر سکتا ہے اپنے آپ، کیونکہ یہ غصے پر قابو پانے کی جو صفت ہے یہ قصبی ہے، یعنی کوشش کرنے سے اس میں گریجولی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو پھر بہت دیر سے غصہ آتا ہے. اور اس شخص کے فضائل کتابوں میں لکھے ہیں کہ جس سے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. اور اس شخص کی مذمت کی گئی ہے، اسے برا کہا گیا ہے کہ جس سے غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. تو غصہ ایک فطری چیز ہے، آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم غصے کی تباہ کاریوں کو پڑھ لیں، اور غصے کے ساتھ جو ہماری ذات کو نقصان پہنچتا ہے اگر اسے دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور غصے کی وجہ سے جو ایک میڈیکلی جو نقصانات ہیں، کہ اگر کچھ بھی نہیں، اگر آپ ضبط بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نیچر سے غصے کو کنٹرول کرنے اور اینگر مینجمنٹ یعنی غصے کو ضبط کرنے اور غصے کو پی جانے کے معاملات میں وہ پراپر ہمارا انداز نہیں ہے، تو بعض اوقات بھی غصے کی وجہ سے دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے، غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر بوسٹ کر جاتا ہے، غصے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے بندے پر پھر فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سارے نقصانات ہیں غصے کے. تو میری تو یہی درخواست ہوگی کہ اپنے اندر غصہ ضبط کرنے کی عادت پیدا کریں، اور اس کے لیے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یہ سڑکوں پر بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، رکشے والے لڑ رہے ہوتے ہیں، ویگن والے لڑ رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل والے لڑ رہے ہوتے ہیں، پڑوسی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، محلے میں لڑائیاں جاری ہوتی ہیں، بلڈنگوں میں لڑائیاں جاری ہوتی ہیں، لڑتے بچے ہیں، پھر ان کی وجہ سے بڑے لڑ پڑتے ہیں. یہ پورا تماشا ہے، عجیب و غریب ہے. تو یقیناً قوت برداشت کی کمی یہ اس کا بہت بڑی وجہ ہے اور بیسک ریزن ہے. تو اپنے اندر ضبط پیدا کرنے کے لیے اور غصے پر قابو پانے کے لیے اور بیجا غصے کے نقصانات سے بچنے کے لیے میرے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، غصے کا علاج آؤٹ اسٹینڈنگ، یعنی جس کو اینگر مینجمنٹ پر کچھ پڑھنا ہے اور اس کو اینگر مینجمنٹ پر کوئی ریسرچ کرنی ہے اور اس کا ایک اسلامی اور دنیاوی تصور اور اس کا میڈیکلی، اسپریچولی، فزیکلی اور مینٹلی جو اس کے جو ایشوز ہیں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلام کی بڑی بیسک ایجوکیشن کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ اسکرین پر رسالہ دیکھ لیجئے, اس کا نام ہے غصے کا علاج, اور آپ اس کی انڈیکس پر بھی غور کریں جو اس کی فہرست ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور غصے کی وجہ سے کتنے نقصانات لوگوں نے اٹھائے ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہیں ملے گی. تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ابھی ہاتھوں ہاتھ, اگر آپ موبائل فون میں دعوت اسلام کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مقتۃ المدینہ سے اس کو طلب کر لیں اور اس کو کم از کم ایک بار ابھی پڑھ لیں اور پھر اسے پڑھتے رہیں. اللہ پاک نے چاہا تو ہم اپنا آپ درست کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا ماحول, ہمارے محلے کا ماحول, ہمارے شہر کا ماحول, اور میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ توفیق دے تو دنیا بھر میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے.
یہ سب آگ ہے نا, آگ تین چیزوں کا مجموعہ ہے, ٹرائنگولر ہے. آگ کے لیے آکسیجن چاہیے, ایندھن چاہیے اور ہیٹ چاہیے. آکسیجن, ایندھن اور ہیٹ جب ٹرائنگولر بنے گا تو آٹومیٹکلی وہاں آگ لگ جانی ہے. چھوٹی آگ کو بڑی آگ بننے میں 3 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ کے اندر چھوٹی آگ بڑی آگ بن جاتی ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں, یہی جمع ہو کر پھر اینڈ کے اوپر جا کے جب بندہ بلاسٹ کرتا ہے اور کوئی بڑا کرائم کرتا ہے تو پھر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے. میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ مشاہدہ کی ہے, ایسے جیل میں جب کوئی اپنے جو ہے وہ اس وکٹم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے نا, تو جو صرف اندر ہے وہی سزا نہیں بھگت رہا بلکہ جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے نا وہ بھی سزا بھگت رہا ہے. ہم نے مدنی چینل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ جیلیں جو ہے وہ وزٹ کر رکھی ہیں, تو مجھے جب بتایا گیا, ہم تو چونکہ ہمارے پاس پرمیشن بھی تھی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر افیئرز کی اور ساری چیزیں جیسے ہم نے تھرو پراپر چینل جا رہے تھے, تو ہمیں تو باقاعدہ طور پر باہر سے جو ہے نا وہ لیا گیا, تو گاڑی ہماری اندر تک آئی اور بالکل مطلب جیسے یوں بولے پارکنگ تک آئی اور پھر ہم تھوڑا ہی چل کے آگے اندر جیل میں جو ہے نا وہ انٹر ہوئے, ریکارڈنگ کی ہم نے. مجھے بتایا گیا کہ یہ جو ملاقاتی آتے ہیں یہ وہ ادھر پیچھے اترتے ہیں اور اتنی گرمی اور دھوپ کے اندر یوں یہ پیدل چلتے چلتے جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں, پھر آگے ان کا جو ہے وہ سامان چیک ہوتا ہے, سامان کی تلاشی ہوتی ہے, پھر جو آ رہا ملاقاتی پھر اس کی تلاشی ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد اس نے آگے اندر جانا ہے اور جو ملاقات کا سلسلہ ہونا ہے یہ ہونا ہے. تو میں یہ چاہوں گا,
چین بنی ہوئی ہے پوری.
جی بالکل, اور ایسا یہ اذیت ناک ہے, یعنی ہمیں کچھ لوگوں نے ہم انٹرویوز دے رکھے تھے کہ ہمیں دیکھنے ہی کوئی نہیں آتا, ملنے کوئی نہیں آتا. یعنی ہم نے جن کی خاطر, ایک آدمی نے کہا کہ میں جن کی خاطر حرام کماتا رہا, جب میں ان کو دیتا رہا تو مجھے پاپا پاپا کہتے رہے, میں یہاں پھنساؤں تو آج مجھے عید شبرات پر ملنے جو ہے نا کوئی نہیں آتا, کوئی دیکھنے نہیں آتا. تو یہ بات تو ہم نے سنی تھی وہاں سے, لیکن جب وہ اس کا پروسیس دیکھا نا کہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے. اس کے باوجود یہ ہمارے کمیونٹی کے اندر یعنی کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو جرم کو گلیمرائز کر کے اس کو بتا رہا ہے, اس طرح کے افراد ہیں. میں علاقوں کے نام جو ہے وہ نہیں لیتا, کمیونٹی کے نام جو ہے وہ بھی نہیں لیتا, لیکن اس طرح کی کمیونٹیز اور علاقے ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی آپ پوچھے بندہ قتل کیا, آپ بولے میں نے نہیں کیا, تو بولیں گے نہیں ایسے نہیں کہتے ہم نے نہیں کیا, یہ اس طرح بےعزتی ہوتی ہے بندے کی, ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے. اس طرح جو جرم کو یا کرائم کو کسی بھی اعتبار سے جو گلیمرائز کیا جا رہا ہے یا لوگ اس کو جو ہے وہ اپنا فخر سمجھ رہے ہیں, اس طرح کی مینٹیلیٹی کا علاج کس طرح
کیا؟ تو سیدھی بات ہے کہ اگر یہ باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں تو دور جاہلیت کی یاد دلاتی ہے. حضرت علامہ مفتی خلیل احمد برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب چادر اور چار دیواری کے مقدمے میں ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں, دور جاہلیت قدیمہ اور دور جاہلیت جدیدہ. یعنی کہ دور جاہلیت کا جو پرانا ایک دور تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کا ایک دور, اور اس کی باقاعدہ اس کی تاریخیں بیان کی گئی ہیں. اس وقت کے جو معاشرتی حالات تھے اور اخلاقیات کا جو ایک نام و نشان تک نہ تھا, اور جو کچھ وہاں کے لوگوں میں چیزیں رائج تھیں اس کی جدید شکل آج کئی جگہوں پر نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ تم نے قتل نہیں کیا, تو نے یہ جرم نہیں کیا, تو مطلب قتل و جرم کرنے کو یہ اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے, تو اب اس کو بھی آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ یہی نام دیں گے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچی نہیں ہے صحیح معنی میں, انہوں نے صحیح طور پہ دین سیکھا نہیں ہے. اچھا سلمان بھائی, یہ جتنی باتیں آپ بیان کرتے ہیں یا میں بھی جیسے بیان کر رہا ہوں نا, فائنلی جو ایک ذہن میں ایک بات میری اسٹرائک کرتی ہے نا, وہ یہی کرتی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے معاملے پر ابھارتی ہیں کہ ہمیں کس قدر نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائی سے منع کرنے کی حاجت و ضرورت ہے. یعنی گاؤں دیہات, بڑے بڑے قبائل, بڑے بڑے مطلب کہ جس کو کہتے ہیں کہ قومیں, اور بڑے بڑے ایریاز ہیں جہاں پر ہم نے جا کر وہاں پر نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. اور یقیناً اس کے فوائد کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور جیسے قرآن میں ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کے حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں. اور منافقوں کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. تو مومن کی شان ہی یہی ہے مرد عورت کی کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو اب یہ جو پوری جو چین ہے نا, میں یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بیان کرتا ہوں. مطلب ایک جگہ پر غلطی ہوتی ہے یا کوئی شخص غلطی کرتا ہے, اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے. ایک آفیسر تھے تو موڈ ان کا صحیح نہیں تھا, انہوں نے گھنٹی بجائی تو ان کا جو مینیجر تھا وہ آفس میں داخل ہوا اور کہا یہ کیا لے کر آئے ہو, یہ بھی کوئی کام تھا؟ میرا گھر کر کے رکھ دیا فائل کا, آپ سے کوئی کام ہوتا نہیں تو ریزائن کیوں نہیں کر دیتے ہیں آپ؟ اب جو اس کو اس نے جھاڑا, وہ فائل اٹھا کر بیچارہ منہ چھوٹا کر کے کمرے سے باہر نکلا, اپنے آفس میں جا کر بیٹھا, گھنٹی بجائی, اس نے اپنے جو کلرک تھا اس کو بلایا, یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا؟ تم سے کوئی کام ہوتا نہیں. اب اس نے سمجھے کہ تھوڑی ڈانٹ پلائی تھی, اس نے اسے بڑھ کر اس کو ڈانٹ پلا دی, کیونکہ اب تو وہ ریئیکشن تو آنا تھا. جاؤ لے جاؤ فائل کو, جب دیکھو منہ اٹھا کر چلے آتے ہو, کام سیدھا ہوتا نہیں ہے, استعفا دے دو. وہ فائل اٹھا کر اپنے آفس میں چلا گیا, اور وہ فائل نیچے رہ کر وہ منہ بگاڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں. اتنے میں پیون جو ہوتے ہیں وہ آفس میں داخل ہوا, کیا بات ہے بھائی کیوں آئے ہو؟ اب پیون کہتے ہیں سب کو کیا ہو گیا, تھوڑی دیر پہ تو موڈ صحیح تھا. اس نے کہا سر وہ چھٹی چاہیے تھی. کیوں چھٹی چاہیے تھی؟ سر وہ بیٹے کو گھر پہنچانا ہے, وہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی, وہ انتظار کر رہا ہوگا, گھر میں ایک ایمرجنسی ہے تو کوئی جائے گا نہیں. تم سے کام وام تو ہوتا نہیں ہے, حرام کی روٹی کھاتے ہو. اور جو اس نے جو اس کو دو باندھ دس باتیں سنائی, جاؤ کوئی چھٹی وٹی نہیں ہے, وہ جو اس نے جھاڑ کر بٹھا دیا, چھٹی نہیں ہے, بچہ ادھر ہے, اس سے کوئی انتظام کیا ہوگا. اب وہ بھی گھر پہ گیا, اب جیسے پیون صاحب گھر پہنچے, دھوپ میں اور ڈانٹ ڈپٹ یہ سارا تھا, موڈ تو اس کا خراب تھا. جیسے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے بچہ دوڑتا, ابو ہٹو پیچھے, جب دیکھو ابو ابو کر کے چپک جاتے ہو. گھر میں کوئی آتا ہے, کوئی تھکن آتی ہے, کوئی بندہ تھکا ہوا آتا ہے تو آرام کرنے دو, پانی پلاؤ, کوئی عجیب حرکت ہے یار, جینا مشکل کر دیا میرا گھر کے اندر. بچہ تو خوف اور ڈر کے مارے چلا گیا اندر کمرے کے اندر. جیسے کمرے میں گیا تو بلی میاؤں میاؤں کرنے لگی, اس نے بلی پالی ہوئی تھی. اور جیسے اس نے بلی, اب اس نے بلی کو دیکھا, بلی میاؤں کرے, اس نے پھر دیکھا, پھر بلی میاؤں کرے, اس کو غصہ آیا, اس نے بلی کو ماری زور سے لات. جیسے بلی کو زور سے لات ماری, بلی سے کیا بات کرے گا وہ, بہت زور کی لات ماری, بلی دیوار سے ٹکرائی مر گئی. اب سوال یہ ہے کہ بلی کو لات ماری کس نے, اس بچے نے یو پیلے صاحب نے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, کرتا کون ہے بھرتا کون ہے, یہ پوری چین بنی ہوئی ہے. ایک شخص گھر سے نکلتا ہے, گھر کا ماحول خراب, بیوی پہ غصہ, بیوی اس پہ غصہ, اب جو پورا نیچے چوکی دار کا بھی دماغ خراب, آگے ٹریفک میں بھی دماغ خراب, آفس میں جاؤ وہاں بھی دماغ خراب. تو اب یہ کہ حل کیا, غصہ قابو کریں, نرم ہو جائیں, لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں, اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. حسن اخلاق ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ بہت سارے مسائل جو ہے نا ہمارے حل ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے گا, اور یہ سوال کا جواب آپ بتائیے گا, بلی کو لات ماری کس نے؟
عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کرائم سے اور جرم سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی کر دیں، ابھی قید کی بات نکلی چلی نکلی ہے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ جھوٹے مقدمے بنوا دیتے ہیں۔ مقدمہ بنوا دیا، آپ بندہ کیا ہے، وہ چکی میں پس رہا ہے، وکیل کروا رہا ہے، جیل میں آ رہا ہے جا رہا ہے۔ میرا ایک جو ہے نا وہ کورٹ میں جو ہے نا وہ جانا ہوا، سٹی کورٹ کراچی میں بڑا مشہور ہے، یہاں میں نے دیکھا کہ 6 لوگ ایک ہی زنجیر سے بندے ہوئے ہیں، یعنی وہ چین ہے جیسے سنگلیاں ہوتی ہیں، تو ایک کو بھی انہوں نے تارا لگایا ہوا ہے، اسی کے ساتھ دوسرے کو باندھا ہوا ہے، تیسرے کو باندھا ہوا ہے۔ اب وہاں جو جب تک کورٹ میں پیشی نہیں ہونی تو وہ ایک احاطہ ہوتا ہے، ایک ایریا ہوتا ہے، وہاں مجرم کو بٹھایا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں ہی ہوگی، وہ بچے کو جو ہے نا وہ 14-15 سال کا تھا، اس کو جو ہے وہ پیار بھی کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی، وہ گھر سے بنایا لایا ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ کھلا بھی رہی تھی۔ تو وہاں ایک بندے نے بات کی، اس نے کہا جی ماں تو دیکھو ڈاکو کی ماں بھی کیا ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں اس کو، ڈاکو ہے نہیں ہے، آپ کو ہمیں مطلب کیا پتا۔ یہ لیکن ایک ہی چین کے اندر بندے ہوئے 5-6 لوگ میں نے ایک جگہ نہیں دیکھے، کئی جگہ جو ہے نا وہ دیکھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں گیہوں کی جگہ جو ہے وہ گھن بھی پس جاتا ہے، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔
دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیلوں میں بے قصور قیدی بھی ہیں اور واقعی ہیں، یا تو وہ پھنس گئے یا انہیں پھنسا دیا گیا، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان بے قصور قیدیوں کو رہائی عطا کرے، اور بے قصور قیدیوں کے ساتھ ساتھ وہ جن پہ غلط مقدمے، اللہ پاک ان کو مقدموں سے بھی خلاصی عطا فرمائے۔ یہ بڑی اذیت والی زندگی ہے، یہ کورٹ اور جیلوں میں آنا جانا اور یہ ساری چیزیں، اللہ سے عافیت اور سلامتی کا سوال ہے۔ لیکن یہاں ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلاؤں گا ناظرین، کیونکہ میں 100% نہیں کہتا، لیکن بسا اوقات بے قصور نام پر بھی اگر کوئی اندر ہوتا بھی ہے نا، تو کئی دفعہ اس کی صحبت اور اس کی گیدرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ایسو کے ساتھ ہے، اس کا آنا جانا ایسو کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ملاقاتیں کچھ ایسو کے ساتھ ہوتی ہیں، بعض ذات خود وہ کسی کیسے کہتے ہیں کہ کوئی رونگ ایکٹیویٹی میں، یا اس نے کوئی ایسی کریمنل ایکٹیویٹی کی نہیں ہوتی، مگر اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا وہ کچھ کریمنل ایکٹیویٹیز والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی لوفر ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی موالی ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی لوٹ کھسوٹ والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسے لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے جو موبائل چوری کرتا رہتا ہے، اب ایک دن آپ اسی کے اسکوٹر بیٹھ کے جا رہے ہیں، پولیس ویسے اس کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اس کو دھرا جائے گا تو آپ کو بھی دھرا جائے گا۔ کہتے ہیں نا جب 4 جواری ہوں اور 5واں دیکھنے والا ہو تو لوگ اس کو بھی جواری کہتے ہیں۔ تو یوں اس میں قرآن کریم کے اس ارشاد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وہ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر یہ حکم اور یہ قرآن کریم کی جو یہ ہمیں نصیحت ہے اور قرآن کریم کا یہ ارشاد اگر ہمارے پیش نظر رہے نا، تو ہم دیکھ لیں یار کون خوف خدا والا ہے، عاشق رسول ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، میں اسے دوستی کروں گا، میں ان کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا۔ مطلب میں نہیں کہتا کہ وہ بے قصور نہیں اٹھتے، لیکن ان کے لیے بھی راستے بھی الحمدللہ نکل آتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے نرم گوشے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں کہ ایک شخص بالکل نہ ادھر نہ ادھر، اور نمازیں پڑھتا ہے، نیک لوگوں میں رہتا ہے، تو وہ عموماً اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز کے نام پر وہ اٹھایا نہیں جاتا۔ پھر کچھ اور اسباب بھی ہوتے ہیں اٹھنے کے، تو اگر صحبت اچھی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچیں گے۔ مجھے تو اس ماں پر رحم آ رہا تھا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، کہ بیچاری ماں 14-15 سال کے بیٹے کو ہتھ کڑیوں میں دیکھ رہی ہوگی، ماں کا کلیجہ کیسا جلتا ہوگا۔ اور اس طرح اس بات سے میں ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ مہربانی کریں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، وہ ہلر بازی اور مطلب موالی گیری کر رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور الٹی سیدھی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کو تقریباً لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، اور جب دھرنے پر آتے ہیں تو بھی ان لوگوں کو دھر لیتے ہیں، اور اس کی فائلیں بھی کھولتے گئے تو اس ٹائم پہ یہاں تھا اور اس ٹائم پر یہاں تھا، اور وہ اس کے اوپر منع کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یا پھر کوئی علاقے کے اندر ایسی واردات ہوتی ہے تو پولیس ریکارڈ نکالتی ہے کہ یار یہاں پر علی موالی قسم کے لڑکے کون ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہوں، ان کو شک کے نام پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ہتھکڑی ہاتھ میں ہو، تصویریں اخبار میں آ جائیں، بہت عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں؟ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے آپ کے پاس، اللہ کرے ہم کو یہ دینی ماحول نصیب ہو جائے، صحیح معنی میں نصیب ہو جائے اور ہم چل پڑیں، اللہ نے چاہ تو بڑی عافیت، بڑی عافیت، بڑی عافیت رہے گی۔
اور یہ کیسز کروانے والوں کو کیا کہیں گے؟
جو غلط کیسز کرواتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا ان کو ہونا چاہیے۔ بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ حدیث پاک بڑی واضح ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کو شر پہنچاتے ہیں یہ تو اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اچھا بعضوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے کرایا کس نے نہیں کرایا، بڑے پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں، مگر یار یہ دنیا میں لاکھ پردوں میں چپ جائیں، رب سے کون چپ سکتا ہے؟ اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ اپنا حقیقی خوف عطا کرے، ہم سب کو اپنے رب جبار و قہار سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اور مظلوم کی دعا اس کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم بھی دعا کرتا ہے، پھر مظلوم کے ماں باپ بھی دعائیں کرتے ہیں، مظلوم کے بیوی بچے بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچو کہ ایک ظالم کا تعاقب کتنی دعائیں کر رہی ہیں، کن کن بدعاؤں سے بچے گا؟ ایک ظالم کسی ماں کی بد دعا کی زد میں بھی ہے، کسی باپ کی بد دعا کی زد میں بھی ہے، کسی بیوی کی بد دعا کی زد میں بھی ہے، کسی اولاد کی بد دعا کی زد میں بھی ہے، اور کئیوں کی بد دعائیں، اور کئی نیک لوگ اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ظالم کے لیے۔ اب سوچو کہ وہ ظالم کیسے، ظالم کا بنے گا کیا؟ اور جب یہ ساری بد دعائیں اس کو گھیریں گی تو اس کے لیے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ پھر وہ اتنی بری طرح آزمائش میں آتا ہے کہ لمان و لفیس، اور وہ اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش میں ایک آزمائش یہ بھی آتی ہے کہ اس پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس کی بربادی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس ظالم کو تو نے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔
اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے۔
اس کے لیے میں ملے سنگ کا رسالہ ظلم کا انجام اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی رسالہ، یہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، اتنے زیادہ پیجز نہیں ہوتے، مطالعہ کریں، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، یہ آدھے گھنٹے 20 منٹ میں بہت سارے پیجز یکباس اور رسالے پورے پورے پڑھ لیے جاتے ہیں، تو یہ ضرور آپ یہ رسالہ لیجیے گا۔
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عافیتیں عطا فرمائے۔ آئیے اگلی ویڈیو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی
آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتاتا ہوں جو ہمارے دوستوں میں ہوا کرتا تھا، نشے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی برباد ہو گئی۔ میرا دوست عارف، ایک دن اس نے ایک سگریٹ کا کش لگایا، وہ سگریٹ کا کش لگانا اس کی عادت بن گئی، مزید نشے کی طرف بڑھا، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، نشے میں اتنا دھوت ہو چکا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے گھر کے زیور بیچ ڈالے، اب جب اس کو ہوش آیا بہت دیر ہو چکی تھی، ماں قبر میں جا چکی تھی، باپ نے منہ موڑ لیا تھا، اب فقط تنہائی تھی اور پچھتاوا تھا۔ آج وہ ایک ریہیب سینٹر میں جی رہا ہے، چیخیں مار کر کہتا ہے کاش کاش میں نے اپنی ماں کا کہنا مانا ہوتا،
کاش میں نے اپنی ماں کا کہنا مانا ہوتا، کاش میں بری صحبت میں نہ گیا ہوتا، کاش میں نیک لوگوں میں ہوتا۔ تو یہ تو خیر ایک نہیں ہے، ایسے لاکھوں ہیں، اور یہ وہ پچھتاوا ہے سلمان بھائی کہ کئی ایسے جو پچھتا رہے ہیں مگر نکل نہیں پا رہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تو اس میں وہ پچھتاوا ہے کہ زندگی برباد کر دی نشے میں اور اب وہ نشے سے نکل گئے، لیکن اپنی پریویس لائف کو جو انہوں نے گزاری تھی اس پر ان کو کافی پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بہت سارا وقت برباد ہو گیا۔ مگر ایک وہ لوگ ہیں باوجود اس کے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لت یہ عادت ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو، ہماری فیملی کو، ہماری جسمانی، ہماری روحانی، ہماری ایمانی کیفیات کو یہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے نکل جائیں مگر نہیں نکل پا رہے۔ یہ بڑا طبقہ ہے، یہ جو ہے ریہیب میں ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے، تو یہ میں مل کر آیا ہوں ان لوگوں سے، جیسے آپ بعض جگہوں پر گئے نا تو میں بھی ان لوگوں سے مل کر آیا ہوں، ان میں بچے جوان بوڑھے سب شامل ہیں، میل وارڈ تھا، فیمیل والا نہیں تھا، تو کراچی میں یہ، اور یہی ہوتا ہے کہ یہ یہاں ریہیب میں رہتے ہیں تو وہاں ظاہر ان کو وہ چیز سپلائی نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو وہاں 2-3-6 مہینے کا ان کا کورس ہوتا ہے، وہاں یہ رکھتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور بیسک تو علاج یہی ہے کہ ان تک وہ چیزیں پہنچنے نہیں دیتے، پلاتے پلاتے ہیں، چارجز بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے وہاں کے کرنل سے بات کی تو میں نے کہا کہ اس میں جو واپسی کا ریشو کیا ہے، کہ بہت بڑا ریشو واپسی کا ہے، یہ جب جاتے ہیں تو بڑے مطلب کہ یہ یہاں سے عادت ان کی نکل چکی ہوتی ہے، لیکن جب واپس جاتے ہیں نا تو دوبارہ یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جاتے یہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جن یہاں سے چل کر آئے تھے۔ بات وہی ہے جو بھی کچھ دیر پہلے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ جو گیدرنگ ہے نا، اس کا بڑا اس میں شیئر ہے اور بہت بڑا اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہے۔
اچھا، ہر بات یہ ہم اس پر فوکس کر لیتے ہیں کہ گیدرنگ ہے، یہ اس کے میجر ریزن ہونے کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات بندے کو گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، لڑائی گھر میں، لڑائی ہے ادھر گھر میں، ماں باپ جو ہے نا وہ لڑائی کر رہے ہیں، اس کی بیوی لڑائی کر رہے ہیں، ادھر اس کے سسرال والے ہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پل پڑ رہے ہیں۔ اب یہ اس کو نہ گھر میں سکون ہے نہ اندر سکون ہے نا۔
ایسے کتنے ہوں گے اندازن؟ اسے سوال کر رہا ہوں، جیسا آپ نے کہا کہ ایسے گھروں کے حالات ہیں، کاروباری حالات ہیں، قرضوں کے حالات ہیں، عجیب و غریب لوگوں کے حالات ہیں، ایسے سوال کر رہا ہوں میں، ایسے دنیا میں لوگ کتنے ہوں گے؟
یہی لوگ ہوں گے،
ایک اندازہ، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، ہاں ہوں گے، چلو ایک مثال ہے، اربوں کی دنیا ہے، کروڑوں لوگ ہوں گے جو اس طرح کے مسائل سے، کوئی کسی میں کو کسی میں کسی میں مبتلا ہوگا، سارے نشے میں چلے گئے۔ ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں ون ٹو ون سوال جواب ہو رہا ہے،
بالکل نہیں گئی،
تھوڑا سا سیٹ چینج ہو گئی ہوں سمجھے آپ، کیا وہ سارے کے سارے نشے میں چلے گئے؟
نہیں۔
سارے چرسی ہیروئنچی ہو گئے؟
نہیں۔
سارے شرابی ہو گئے؟
نہیں۔
سارے موالی ہو گئے؟
نہیں۔
سب نے اسی طرح اپنی زندگی مطلب ضائع کر دی؟
نہیں۔
تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ چلو مان لیا ایک وقت کے لیے کہ ان کو کسی پرے، تو ان کو بھی تو پریشانی تھی، اچھا یہ پریشانی کا حل اس میں ہے یا پریشانی کا حل اللہ کی عبادت میں؟ بھائی آپ کی پریشانی دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ قرضہ اتارنے کی توفیق دینے والا کون؟ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ امن عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ سکون دینے والا کون؟ اللہ۔ محبت دینے والا کون؟ اللہ۔ اتفاق دینے والا کون؟ اللہ۔ پریشانی اور جو الجھنے اسے نجات دلانے والا کون؟ اللہ۔ سب اللہ پاک ہے، تو بندہ اللہ پاک کی طرف جائے یا اس لت اور ان برائیوں کی طرف جائے؟ اب یہ جاتے اسی کے پاس ہیں اپنی یہ الٹی سیدھی فریادیں لے کر، اور وہ ان کو ملتا ہے یہ کسٹمر۔ بھائی ایک شخص جا کر کہے گا کہ بھائی مجھے سردی لگ رہی ہے، جس کو اگر کہا اس کا سویٹر کا بزنس ہے تو وہ تو سویٹر ہی پہنا دے گا کہ بھیا تیرے کو سردی لگ رہی ہے، سویٹر پہن، تیری سردی دور ہو جائے گی۔ اب جس کا بزنس ہی اسی طرح کی لوگوں کو، نوجوانوں کو لینا اور ان کو نشہ بیچنا اور اس پہ اپنی آمدنی کمانا ہے، اس کو تو یہ دکھیوں کی تلاش ہوتی ہے، وہ آ کر ان کے پاس فریادیں کرتے، وہ ان کو نشے کا عادی بنا دیتے ہیں کہ لگے دم تو میٹے گم، پھر دنیا کماوے کھاوے ہم، ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس پہ کوئی دورائے نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو، یعنی کئی چیزوں کو ہم صحبت، قرآن و حدیث کے اندر صحبت کا بیان موجود ہے،
نو ڈاؤٹ ہے،
حدیث میں صحبت کا بیان موجود ہے، اور مطلب کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو تم کسے دوست بنا رہے ہو، حدیث بڑی واضح ہے، اور قیامت کے دین بڑے دوست بنانے پر باقاعدہ کفار کا بیان ہے کہ وہ کس طرح ملامت کر رہے ہوں گے، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا،
یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔
تو یہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے نا، ہمارے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے سبق موجود ہے۔ تو اب وہ بھی تو سارے ہوتے ہیں کہ یہ کئیوں کو دکھ پریشانی ہوتی ہے، مگر وہ نماز کا راستہ لیتے ہیں، عبادت کا راستہ لیتے ہیں، نیکی کا راستہ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا راستہ لیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے ان سے، مطلب کہ یعنی پیر جو جامع شریعت پیر ہوتے ہیں، ان سے بیعت کر کے ان کے مرید بن کر ان سے فیض لے کر اپنی الجھنوں میں سے آسانیاں پیدا کرنے کا راستہ لیتے ہیں، تو مدینے کا راستہ لیتے ہیں، مدینے والے کی یاد کا راستہ لیتے ہیں، مکہ پاک کی حاضری اور زیارت کا راستہ لیتے ہیں، یار وہ تو ایسے راستے لیتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالی مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے
اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔
جو اضطراب والا ہوتا ہے، جو مضطرب ہوتا ہے، اس کی دعا تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی ایک بزرگ ہی تھے، کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو مریض نے کہا کہ حضور دعا کیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں، تم دعا کرو، حضرت آپ دعا کریں، کہا تم دعا کرو، تم مضطرب ہو، تم بے چین ہو، اللہ بے چین دل کی دعا جلد قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو استراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ تو بندے کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نیک بندے، یہ یوں کہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے توفیق ملتی ہے، وہ تو دکھ درد پریشانیوں میں توبہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ اس گندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، نہ کہ اس بری لتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تو اور زیادہ بندے کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آؤ آبادی کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. یہ وہ راستے ہیں جو دکھ و درد میں ہمیں راحت پہنچاتے ہیں، ہمیں صابر بناتے ہیں، اور ہمیں شاکر بناتے ہیں، اور ہمیں جنت کے راستے پر چلاتے ہیں.
سبحان اللہ، کیا بات ہے سب. ناکام ہونے والے لوگ بھی نشہ کرتے ہیں اور اپنی ناکامی کا وہ مٹانے کے لیے نہیں، پلیئر اور
سارے ناکام لوگ نشہ کرتے ہیں.
سب ناکام لوگ تو نشہ نہیں کرتے جی.
تو یہ تم نے کیوں کیا بھیا نشہ جو تم ناکام ہوئے تھے؟ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں جس نے یہ کیا، کہ سارے ناکام لوگ نشہ کرتے ہیں. ناکامی تو کامیابی کا زینہ بنتی ہے. یعنی کئی کامیابیاں ایسی ہیں جن کی وجہ ناکامی ہے، کہ وہ ناکام ہوئے تو اس ناکام ہونے نے انہیں کامیابی کی طرف دھکا مارا. واہ. کہ اور ہمت سے کام لے تو کامیاب ہو جائے گا.
کیا بات.
تو کیا جتنے بھی ناکام ہوتے ہیں، ناکامی کا مطلب تو سیکنڈ اٹیمپ ہے نا یار. آپ نے فرسٹ اٹیمپ کیا ناکام ہوگا، آپ سیکنڈ اٹیمپ کرے تو کامیاب ہو جائیں گے.
کیا بات ہے، مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیوں سے بچائے اور اس طرح کی برے نشوں سے اللہ کریم ہماری،
اور جو بےچارے مبتلا ہیں اللہ پاک ان تمام کو اس بری لت سے نجات دے، اور یہ بس جو گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. آئیے اگلی ویڈیو پروگرام میں شامل کریں.
ہم چند دوست رات کو گھومنے کی غرض سے بائک وغیرہ تیز چلانے کے لیے نکلتے تھے. اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ سردیوں کی شدت تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، ہم بائک تیز چلا رہے تھے اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے. کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی نازک ہے. ہمارا ایک دوست بھی تھا. بائک تیز چلانے کے دوران اچانک ایک روڈ پہ موڑ آیا، جس کی وجہ سے بائک سلپ ہوئی. کون سڑک پہ بہہ رہا تھا تو انہوں نے 112 پر کال کی، لیکن وہی وقت جو انہوں نے ہنسی مذاق میں ضائع کیا تھا اب وہی بہت قیمتی لگ رہا تھا. ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے کہا اگر تھوڑا پہلے لایا جاتا تو شاید بچا جا سکتا تھا. کاش ہم ریس نہ لگاتے اور زندگی کی قدر و قیمت سمجھ لیتے تو ہمیں آج اس چیز کا پچھتاوا نہ ہوتا.
یہ بھی ایک بڑا ہمارے نوجوانوں میں پرابلم اس وقت آ گیا ہے کہ یہ وین ویلنگ اور اس طرح اسپیڈ اور موٹر سائیکل اس طرح چلانے کا ایک باقاعدہ ایسا
اس کے
مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹرینڈ چلا ہے.
تو میں آپ کو بات بتاؤں
جی. بتائیے.
میں نا کسی کے ساتھ یوں سفر کر رہا تھا موٹر سائیکل پر، وہ بھی یوں ہی بڑا تیز موٹر سائیکل چلا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. والدین ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا اصل میں میری شادی بھی ہوئی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں اور میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان کا بھی خیال کریں اور ذرا اسے آہستہ طریقے سے چلائیں.
سل ہو گیا؟ سل ہوا نہیں؟
ہو گیا بالکل.
پتہ جتنی دیر آپ نے اس کو سمجھایا اس سے پہلے تو سل ہو جائے پھر سمجھا دے. وہ جتنی اتنی دیر تو یہ تیز چلاتا رہا ہوگا. آپ اخیر آپ بھی گفتگو کر گئے، آپ کی بھی ہمت ہے. تاہم یہ کہ پہلے تو جو جس کے بارے میں انہوں نے کہا گفتگو لگتا ہے وہ مسلمان ہوگا، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، ان کے والدین پر والدین کو اللہ صبر عطا فرمائے. مگر یہ کہ یہ مانتے نہیں ہے سلمان بھائی.
جوانی دیوانی ہوتی ہے، گرم خون ہے، یہ بھی کہا جاتا.
ہاں تو جوانی دیوانی ہو، ہم نے جوانی کو دیوانی بنایا یہ کہنے کو ہے. یہ انہیں کے لیے جو انہوں اس طرح گزاری ہے، ورنہ جوانی میں لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، بڑے بڑے مطلب کہ ان کے ذریعے اللہ پاک کے دین کی خدمتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کے لیے بڑے بھلائی کے کام ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی جوانیاں اس طرح بھی گزاری ہیں. جو یہ جتنے سارے دنیا بھر میں، اچھا کتنے جوان ہیں دنیا بھر؟ آپ بولو گے یہ بار بار یہ کہ سوال. پاکستان تو ویسے ہی نوجوانوں کا ملک ہے. پاکستان میں جو میجورٹی ہے نا وہ جوانوں کی ہے. یہ مطلب جوانی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کو اس طرح اپنی جوانیاں ضائع کریں. مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑا پیارا شعر عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ریاست کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. تو جوانی تو بڑی قیمتی چیز ہے، واقعی پرائز لیس ہے. اس میں جو عبادت کا لطف ہے اور جو کرنے کے کام جوانی میں کر سکتے ہیں. اچھا، حتیٰ کہ جو عبادات کے فضائل میں نے پڑھے نا، اس میں باقاعدہ بوڑھے اور بزرگوں کی عبادت کا ثواب اور جوانوں کی عبادت کے ثواب کو بھی فرق کیا گیا ہے، کہ جوانی کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ جسے قیامت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں ایک ایسا شخص ہے جسے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہے. تو جوانی یہ ضائع کرنے کا نام ہے؟ جوانی یہ گل چھڑے ہو رہا ہے؟ کون سی کتابیں پڑھا ہے آپ نے؟ کہ اچھا چلے، اسکول کالج یونیورسٹی بھی ایک، اگر میں بات کروں دینی کتابوں میں، تو کہ مقصد کی باتیں لکھی ہوتی ہیں دینی کتابوں میں. تو میں تو آپ کو صرف اگر اسکول کالج یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں، مجھے آپ بتا دیں آپ کی کس کیریکولم میں لکھا ہے کہ جوانی برباد کرنے کے لیے، یا جوانی ضائع کرنے کے لیے، یا جوانی اس طرح گل چھڑے اورانے کے لیے، اور جوانی اس طرح مطلب کہ ناکام قسم کی زندگی گزارنے کے لیے جوانی ملی ہے؟ کہ جوانی کس نے کہا، کس ٹیچر نے کہہ دیا آپ کو؟ چلے آپ بتائیے، کس والدین نے سمجھایا آپ کو؟ آپ بتائیے، یہ کہیں سے کوئی لوجک نہیں ہے. لہذا مہربانی کریں، اس حرکت سے باز آئیں. یہ قانوناً بھی منع ہے اور کئی صورتوں میں شرعاً ناجائز اور حرام ہے. یہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش نہ کرو. یہ سب اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے. اور بھی ایسی کئی اور چیزیں ہم اپنے اندر لے کر بیٹھے ہوئے عادتیں کہ جو شرعین جس کی اجازت نہیں ہے. اے میرے نوجوانوں، مان جاؤ، مہربانی کریں، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، اپنے بچوں کا چہرہ دیکھیں. جیسے سلمان بھائی نے اس کو باقاعدہ ایک تصور میں دکھایا، بھائی اپنے ماں باپ کو یاد کر. مجھے تو میرے بھی بچے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، لیکن خیر وہ شکر اللہ کا وہ مان گیا، اور مان ہی گیا ہوگا،
یقیناً
مان گیا، ورنہ بھی اتر جاتے بھیا روک دے میں، بس ہی صحیح ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے مطلب احساس زندگی اللہ نصیب فرمائے.
آمین آمین آمین. اللہ تعالی ہمیں زندگی کو اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی برائی سے اللہ ہمیں بچائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم، صلی اللہ علیہ حبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
اللہ تیری رحمت ہو، عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتا ہوں، مجھ کو کیا پرکھنا.